کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا الحمد للہ رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء إمام الزمان اللهم كل وليك حجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے تہذیب اسلام کے عنوان سے یہ آج آخری مجلس ہے کہ پروردگار عالم انسان کی فطرت کو بنانے کے بعد اس فطرت کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا فطرت کا شریعت سے کوئی تقابل نہیں ہے بلکہ ہمانگی ہے شریعت فطرت کو سپورٹ کرتی ہے اور فطرت شریعت کو سپورٹ کرتی ہے جو چیز حلال کی وہ تمہارے جسم کے لیے اچھی تھی اور جو چیز حرام کی وہ تمہارے جسم کے نقصان میں تھی۔ یہ اسلامی نظریہ اور اسلامی محققوں کا تمام دنیا والوں کو چیلنج تھا کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے تم میڈیکلی اسے حرام ثابت کرو، جس چیز کو خدا نے حرام ثابت کیا ہے تم میڈیکلی اسے حلال ثابت کرو۔ میڈیکلی سے مراد یہ ہے یعنی جو خدا نے حلال کیا تم میڈیکلی بتاؤ کہ وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا تم میڈیکلی یہ بتاؤ کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں نقصانات کم ہیں۔ اگر اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ شراب فائدے میں ہے، سب کہیں گے کہ شراب انسان کے جسم کو بھی نقصان دیتی ہے، انسان کی عقل کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ دنیا کا نظریہ صرف مال بنانا، پیسہ کمانا ہے، لہذا اگر شراب کو بند کر دیا جاتا ہے تو اتنی بڑی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے۔
اللہ کا نظریہ اور آبجیکٹ یہ نہیں تھا کہ انسان صرف مال کمائے، انسان صرف پیسہ کمائے۔ خدا کا آبجیکٹ یہ تھا کہ انسان انسان بن کے آیا ہے اور یہ دنیا میں ایک ایسا عمل کرے، بلندیوں تک جائے، جس مقصد کے لیے میں نے اسے پیدا کیا تھا، وہ مقصد جو مقصد خلقت تھا، یعنی یہ دنیا میں زندگی ایسے گزارے جیسے اس کا رب پسند کرتا ہے، یہ سانس بھی ایسے لے جیسے خدا چاہتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہی مرغیاں، یہی حیوان امریکہ میں بیماریاں آنے لگیں، اور انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ جس حیوان کا گلا جھٹکے سے کاٹا جاتا ہے اس کے بلڈ میں اور اس کے خون میں سب سے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ انسان کو نقصان دیتا ہے، لیکن جس کا گلا سی ٹائپ یعنی سی کی طرح کاٹا جاتا ہے بدن سے سارا خون نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان کے بدن میں سکنگ پاور ہے، جب گلا کٹ جاتا ہے کمپلیٹلی دماغ کا تعلق جسم سے کٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ کٹ ہو جاتا ہے خون تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ جو گوشت ہے یہ سکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سارے خون کو اپنے اندر چوس لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتایا یعنی گوشت کو کاٹنے کا طریقہ، حیوان کو حلال کرنے کا طریقہ، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ تو بچ جائے، تیرے جسم کو صحت ملے، سلامتی ملے۔ خدا کبھی بیماری کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے ایسے زندگی بسر کرو کہ نہ جسم بیمار ہو نہ روح بیمار ہو، کیونکہ بیمار جسم میں روح کبھی سالم نہیں ہوتی۔ عبادت میں بھی تب مزہ آتا ہے جب جسم سالم ہو، اگر جسم تکلیف میں ہو تو روح بھی گھٹن کو محسوس کرتی ہے، تو انسان اپنے جسم کو بھی طاقت دے، اپنی روح کو بھی طاقت دے، اور جسم کو تب طاقت دے گا جب تو شریعت کے قوانین کو فالو کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ زندگی کو چار دیواری دینی ہے، جس دیواروں کا نام ہے شریعت۔ تجھے اپنی فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت کا سہارا لینا ہوگا۔ ہاں، محبت کرنا تیرا حق ہے، کھانا کھانا تیرا حق ہے، پانی پینا تیرا حق ہے، لیکن یہ میں بتاؤں گا کون سا پانی تیرے لیے اچھا ہے، یہ میں بتاؤں گا کون سی غذا تیرے لیے اچھی ہے، یہ میں بتاؤں گا جب سفرے پہ بیٹھو تو سفرے کے آداب کیا ہیں، جب لقموں کو اس منہ میں ڈالنے لگو تو مولا علی فرماتے ہیں اس سے قبل کہ تیری شکم میں دو لقموں کی جگہ ہے کھانے کو چھوڑ دے، یہ تیرے فائدے میں ہے۔ جب ایسا کرے گا تو آج کل تمہارا ڈائجسٹ سسٹم جو ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں انسان کا جو دماغ ہے وہ ڈیلے رپورٹ دیتا ہے پیٹ کو کہ میں بھر گیا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ سفرے سے اٹھ کے دروازہ کھولتے ہیں، بس یہ 5 منٹ کا فاصلہ طے کر کے پھر جب سفرے پہ آتے ہیں اب احساس ہوتا ہے میرا پیٹ بھر چکا ہے، یہ فاصلہ بتاتا ہے، کیونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ رپورٹ تھوڑا دیر سے دیتا ہے بھر گیا ہو۔ اس لیے امام نے فرمایا ابھی دو لقموں کی گنجائش ہو تو کھانے سے دور ہو جا، کیونکہ اس پیٹ میں ہوا کی جگہ بھی چھوڑنی ہے، اس پیٹ میں پانی کی جگہ بھی چھوڑنی ہے، لیکن مسلمان نے کلمہ تو پڑھ دیا، جب تہذیب اسلام کی نہیں تھی یہ کھانا ایسے کھا رہا تھا، لگ نہیں رہا تھا یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ امیر شان کا ماننے والا ہے۔ آنا بھی تجھے ایسے کھانا ہے جیسے مولا علی ابن ابی طالب نے کہا، تبھی تو یہودی جب علی کو دیکھتے تھے یقین نہیں کرتے تھے، ارے جو کی روٹیاں کھانے والا کیسے عمر ابن عبدود کو بچھاڑ سکتا ہے، कैसे मरहब अंतर को बिछाड़ सकता है। हाँ ये सही है कि मौला सादा खाना खाते थे, लेकिन अली भी अकलमंद थे। आज दुनिया साबित कर रही है कि जो इंसान के लिए कितना फायदेमंद है। मौला ऐसे ही जो नहीं खाते थे, यकीनन उस जो में फायदा था तभी मौला खाते थे। आज जगह जगह देखें बिस्किट भी ऐसे बना रहे हैं जिसमें जो हो। आप जब यूरोप जाएंगे वहां पर हर चीज जो की बनाई जा रही है, क्योंकि जो इंसान की बॉडी को सबसे ज्यादा फायदा देता है। तो अली जो खाते थे, सादा खाना खाते थे और देखने वाले परेशान होते थे, अली के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? तो इमाम ने फरमाया, हाँ मेरे जिस्म को देख रहे दुबला पतला जिस्म है, और तुमने अमर अपने अब्दुल्लाह को देखा, वो जो दिन में एक बकरा खा जाता था। इमाम फरमाते हैं अली ने जिस्मानी ताकत से भी बिछाड़ा था, लेकिन जिस्मानी ताकत से ज्यादा रूहानी ताकत से बिछाड़ा था। कभी कभी इंसान मसलन अभी मैं आपको कहूं कि 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, आप थक जाएंगे। और यहां पे कोई कहे कि बम, तो आप 3 किलोमीटर इमाम बारगाह से भाग जाएंगे। ये क्या है? एक मरतबा रात को अकेले गली में जा रहे हो, चला नहीं जा रहा, पीछे से पागल कुत्ता आ जाए। 2 किलोमीटर बंदा दौड़ता है, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मूड। जब इंसान फाइट मूड में होता है तो 2 गुना ताकत आ जाती है, और ये फ्लाइट हो जाता है, इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है। तो ताज्जुब नहीं करना कि जंगे ओहद में वो भागे कैसे थे। किसी ने कहा था ना, मैं तो जल्दी जल्दी पहुंच गया, वो फाइट एंड फ्लाइट मूड में था। जब बंदे के ऊपर डर तारी हो जाता है तो फाइट इन फ्लाइट के मूड में आ जाता है। इसीलिए फरमाया, जब गुस्सा आ जाए गुस्से को निकाला करो। बाज लोगों को गुस्सा पीना भी नहीं आता, पीने का तरीका यह है या पानी का गिलास पी ले या सर को सजदे में रख ले, फिर भी नहीं निकल रहा तो 2-3 चक्कर दौड़ के आ जाओ ताकि बॉडी से गुस्सा निकल जाए। अगर गुस्सा पीते रहोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, कैंसर में मुब्तला हो जाओगे। इसलिए इमाम ने फरमाया, ये नमाज नमाज भी है, नमाज वर्जिश भी है, अल्लाह का जिक्र जिक्र भी है, ये जिस्म को भी फायदा देता है, ये तेरी रूह को भी फायदा देता है। दुनिया योगा करती है, योगा से मिलता क्या है? कहते हैं कि हम रिलैक्स होते हैं, यानी उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ रिलैक्स होना है। अल्लाह का ऑब्जेक्ट रिलैक्स होना भी है और अल्लाह की मारिफत को हासिल करना भी है। यानी वो रिलैक्स होने तक रुक जाता है तो रिलैक्स से और ऊपर जाता है और अल्लाह की मारिफत तक पहुंच जाता है। तो जितना ऑब्जेक्ट इंसान का बड़ा होगा, हदफ इंसान का बड़ा होगा, उतनी इंसान की परवाज बुलंद होगी। तो ये मंदे कौली नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं, अली ऐसा कर क्यों रहे हैं? वहां फरमाते हैं, जहां नुक्ता कनाअत आ जाए वहां सुकून आ जाता है। जहां नुक्ते कनाअत आता है वहां सुकून आता है। ये क्यों अब्दुल्लाह फरमाते हैं, कानिए बन, कनाअत में चला जा, क्योंकि अगर तुमने नुक्ते कनाअत को हटा दिया, ये बिल्कुल ऐसे है किसी सद में पानी रुका हुआ है, किसी डैम में पानी रुका हुआ है, और अगर उसकी दीवार को हटा दोगे तो पानी पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देगा। तो जहां कनाअत का नुक्ता होता है वहां पे इंसान के वजूद में सुकून पैदा हो जाता है। ये सुकून बड़ी अल्लाह की नहमत है। अल्लाह ने कहा, मैंने हबीब के दिल पे सुकून को नाजिल किया। हुसैन को कहा, मुतमइन होना भी सुकून है। और कहीं पर फरमाया कि तू शादी कर, क्योंकि मैंने बीवी के खलबत में भी तेरे वजूद में सुकून रखा है। तो इंसान, ये सुकून अल्लाह की बड़ी नेमत है, इस सुकून को तलाश कर कि ये सुकून मिलेगा तो कैसे मिलेगा। इमाम फरमाते हैं, अगर कनाअत में चला जाए तो तुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन अगर कनाअत के नुक्ते को हटा दिया तो ख्वाहिशें तेरे वजूद में तमन्नाओं को पैदा करेंगी और ये तमन्नाएं तेरे सुकून को लूट के चली जाएंगी। तभी फरमाया, जब किसी अमीर के घर में जाओ तो उसके बड़े घर को देख कर अपनी छोटी सी झोपड़ी को तबाह बर्बाद नहीं किया करो, ये ख्वाहिशें तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर कामे हो जो खुदा ने तुझे दिया है, हमेशा सुकून में रहोगे। लेकिन जिस वजूद में कनात नहीं होती, वो एसी के कमरे में भी सोफे पे सो जाए, कभी दाएं करवट लेता है कभी बाएं करवट लेता है, लेकिन जो फकीर हर चीज बेच के रोड पे सो जाता है, उसकी नींद कहां क्योंकि उसके वजूद में अल्लाह ने कनात। अगर अहलबैत के तर्ज जिंदगी पर, अगर इस्लाम की तहजीब में अपने वजूद को डाल दोगे तो अजीजाने मोहतरम जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी और आपकी कब्र कयामत भी सुकून से गुजरेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा इशू और मसला ये था कि दीन इस्लाम के सामने जो चीज़ रुकावट ठहरी वो थी इंसान का माशरा, इंसान की सकाफत, इंसान का कल्चर। अब अगर पाकिस्तानी हैं तो आधा दीनी कल्चर है, आधा हिंदुआना कल्चर है। मैंने अंचोली में एक जुमला कहा था, मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी और पड़ती तो हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा ये जो आज़ादारी मनाते हो शरीयत में और कल्चर में बड़ा फर्क है। हमारा इशू ये है कि हम अपने कल्चर को शरीयत बना देते हैं। कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर देते हैं हालांकि शरीयत का हिस्सा नहीं है, और कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हलाल कर देते हैं जबकि वो शरीयत का हिस्सा, हराम शरीयत है। जब हम कल्चर में चले जाएं, मसलन अक्सर लोगों के घर में गए, उन्होंने कहा चहलू में इमाम हुसैन तक मछली नहीं खानी, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये कल्चर का हिस्सा है। काली बिली नजर आ जाए तो सफर पे नहीं जाना, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, कल्चर का हिस्सा है। और कल्चर कब बनता है? एक हादसा होता है, एक वाकया होता है, वो वाकया बुनियाद बन जाता है और उसी वाकये से कंटिन्यूसली हम चलते जाते हैं। अरे ये सुनते आए हैं, ये रीत रिवाज होता हुआ आया है, ये रस्म कहां से बनी? एक वाकया इसकी इब्तदा था, ये शरीयत का हिस्सा नहीं था। ऐसे शादियों में चले जाएं, बेटियों की शादियां, बेटों की शादियां, कौन कौन से हरकतें हम करते हैं जो कल्चर का हिस्सा तो है पर शरीयत का हिस्सा नहीं है। मसलन किसी ने कह दिया मौलाना मैंने कड़ा पहना है, ये शिया शरीयत है। मैंने कहा ये कल्चर है, शरीयत नहीं है। शरीयत में पांच चीजें हैं, हलाल है, हराम है, मकरूह है, मुबाह है, मुस्तहब है। पांच चीजें शरीयत में है। अगर पांचों चीजों में से एक भी काम कर रहे हो ये शरीयत का हिस्सा है। किसी ने कहा मैंने बाली पहन ली, किसी ने कहा मैंने कंगन पहन लिया, अगर ये शरीयत का हिस्सा होता तो दुनिया का हर शिया ये पहनता। हर कायनात में जहां जहां तुझे शिया मिले उसको पहनना चाहिए था, क्योंकि कायनात का हर शिया जैसी नमाज पढ़ता है वैसी नमाज वो शिया कायनात के हर कोने में पढ़ता है। यानी अगर पाकिस्तानी शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ता है तो इराकी, लुबनानी, ईरानी, अफ्रीकी शिया भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि शरीयत जैसी यहां है वैसी वहां है। शरीयत कभी बदलती नहीं है लेकिन कल्चर बदलता हुआ नजर आता है। हाँ मातम शरीयत का हिस्सा है, आजादारी शरीयत का हिस्सा है, मातमदारी शरीयत का हिस्सा है, गिरिया शरीयत का हिस्सा है। लेकिन कैसे रोते हो, कैसे मातम करते हो, कैसे आजादारी मनाते हो, अब इसमें कल्चर का रंग आ जाता है। अगर तुम्हारे मातम में स्पीड है तो ईरान के मातम में स्पीड नहीं है, इराकियों का मातम और स्लो है। अगर ये शरीयत का हिस्सा होता तो हर शिया एक तरह मातम करता। जो खुद वजूद मातम है ये शरीयत का हिस्सा है, लेकिन मातम करने का तरीका ये तो शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारी तरीकत का हिस्सा है। अगर कंगन पहनना है पहनो, शरीयत मना नहीं करती। चांदी पहनना मर्द के लिए मुस्ताहब है, काफी लोग पहनते हैं, पहन लो, इसमें कोई आयब नहीं है। लेकिन ये मत कहो ये शरीयत का हिस्सा है, ये तुम्हारे कल्चर का हिस्सा है। क्योंकि अगर शरीयत का हिस्सा होता तो ये कहना पड़ता कि ये हलाल है, या ये मुबाह है, यहाँ ये मुस्तहब है, यहाँ ये मकरूह है। तो किसी ने कह दिया नहीं मौलाना ये तो सुन्नत से, ये तो साजदीन है। मैंने कभी तक मुझे सुन्नत का पता नहीं चला। सुन्नत वो होती है जो मासूम काम करे अपनी मर्जी से, ना कि उससे करवाया जाए। जो काम मासूम से जबरदस्ती करवाया जाए वो सुन्नत नहीं होती। फिर ऐसा ना होता कि सकीना इन जंजीरों पर रोती हुई नजर ना आती। अगर हथकड़ियां पहनाना सुन्नत सजाद है फिर सैयदा जैनब की चादर को लुटने को क्या कहोगे? यहीं पर शैतान शरीयत और कल्चर को क्लेश में लाता है। और जब दोनों चीजें क्लेश में आती हैं फिर ऐसी वीडियोज मंजर आम पे आती हैं कि मातमियों ने हल्का बनाया हुआ है और खवातीन ने चादरें उतारी हुई हैं और उन मातमियों के बीच में चल रही हैं और ये हाय हुसैन करके रो रहे हैं। अरे तेरी हाय पे सज्जाद भी लानत भेज रहे होंगे, क्योंकि तुमने शरीयत को पामाल किया और उसी शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने सर को कटवा दिया था। सबसे ज्यादा जिस चीज ने दीन को नुकसान दिया है वो हमारे कल्चर ने नुकसान दिया है। इंसान सोच के तुम्हारे कल्चर का कौन सा हिस्सा शरीयत की पैरवी करता है और कौन सा हिस्सा शरीयत की मुखालफत करता है। अगर आज से मोमिन सोचना शुरू कर दे, ये खातून सोचना शुरू कर दे कि मैं जिस तरह आजादारी कर रही हूँ क्या ये आजादारी कहीं मेरी शरीयत से टकरा तो नहीं रही? क्या कहीं, क्योंकि खवातीन में एक सिफत है, इसलिए मासूम फरमाते खातून का वजूद अच्छा भी है और खातून का वजूद एक नजर से खतरनाक भी है। क्योंकि खातून को अगर किसी चीज की आदत बन जाए ये अपनी आदतों को शरीयत समझने लगती है। खातून शरीयत को क्रिएट करती है, जंग जमल उसका एक रूप है कि वहां पर तकरीरें होने लगी कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज जो है वो उम्मुल मोमिनीन है। तो मुसलमान दौड़े दौड़े आए, नमाज भी आए, रोजा भी आए, आज भी ये आए कि कल मैंने कहा ना सुकुरुल इल्म, इल्म के नशे ने लोगों को गुमराह कर दिया। तो मुझे सोचना यह है कि मेरी शरीयत के मुकाबले में कल्चर आ रहा है। रसूल खुदा के जाने के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज ने इस्लाम को नुकसान दिया वो अरब कल्चर ने नुकसान दिया। 40 साल तक रसूल इस कल्चर को बनाते रहे, वो कल्चर जिसमें बेटियां दफन की जाती थी, वो कल्चर जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बाप के चेहरे पर खुशी नहीं गम के आसार आते थे, उस कल्चर में रसूल ने कहा कि बेटा अगर बरकत है तो बेटी रहमत है। ये रसूल ने उस कल्चर को बदलने की कोशिश की, वो कल्चर जिसमें सिर्फ एक ऊंट के लिए 4-4 महीने 1-1 साल लोग लड़ते रहते थे कि तुमने मेरे कबीले को गाली दी, तुमने मेरे कबीले को गाली दी, जिस तरह भी हो रहा है। एक भैंस के लिए भाई भाई को मार देता है, कोई चचा को मार देता है, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। ये असबियत का कल्चर, अल्लाह ने इस कल्चर को तबाह करने के लिए कुछ हराम महीनों को खल किया कि इन महीनों में तुम्हारे ऊपर हराम है कि तुम एक दूसरे का खून बहाओ। वो अरब जो खून बहाने के प्यासे थे, अब अल्लाह ने 4 महीने के लिए इसको बैन कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो जो रोज खून बहाने का आदि हो और 4 महीना किसी का खून न बहाए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से खून बहाने की आदत ही निकल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता शराब की आदत निकाली, खून बहाने की आदत निकाली। वो अरब जिसमें सुपर क्लास था, अपर क्लास थी, ये बड़ी क्लास वाला है, ये छोटी क्लास वाला है, जिस तरह यही कल्चर हमारी यहाँ भी है। वो डिफेंस है, अमीरों का इलाका है, ये मलिर गरीबों का इलाका है, तुरंगी चले जाओ गरीबों का इलाका है। तो हमारे यहाँ क्लास बनती है, ये एड कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है। रसूल ने सारी कैटेगरियों को ठोकर मार के बताया, बिलाल भी इंसान है, वो भी इंसान है, रंग में फर्क है, रंग में फर्क है। खुदा रंग को नहीं देखता, लिबास को नहीं देखता, अमीरी को नहीं देखता, गरीबी को नहीं देखता, वो ये देखता है किसके वजूद में मेरी इताअत कितनी ज्यादा है, वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। कल्चर को मिटाने की कोशिश की रसूल ने, गरीब को अमीर के साथ बिठाया, अमीर को गरीब के साथ बिठाया। रसूल की जिंदगी गुजर गई, ये बड़ा अजीब वाकया, 40 साल जो मक्के में रहा, जिंदगी रसूल की गुजर गई। पूरी जिंदगी में फरमाते रसूल कभी भी उस इलाके में नहीं गए जहां पे अमीर रहते थे। यानी आपकी जिंदगी गुजर जाए, एक दिन भी डिफेंस नहीं जाओ, एक दिन भी नहीं गए, हमेशा गरीबों के इलाके में रहे, गरीबों के साथ रहे, क्योंकि इस डिफरेंस को मिटाना चाहते थे, इस फर्क को मिटाना चाहते थे, नस्ल का फर्क, रंग का फर्क। लेकिन जैसे रसूल गए अरब मुस्तफा की तहजीब से निकलकर फिर अपनी अरबी तहजीब में पलट के आ गए। सबसे बड़ा रीजन जो मुआविया ने अब्बास से पूछा, जो उमर जनाब उमर ने हजरत अब्बास से पूछा, वो यही फर्क था कि अली को खलीफा क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि अली जवान था, इल्म में यार नहीं था, तकवा में यार नहीं थी। कबीले का रेस वो होगा जो बूढ़ा होगा, जो सफेद रीछ होगा। अब बेअत किस तरह हो रही थी, अगर मैं कबीले का सरदार हूं, मैंने बेअत कर दी, पूरे कबीले ने बेअत कर दी। जिस तरह आज यहाँ वोट का चक्कर है, ये फला कौम का, मैं बलोच हूँ, मैं ये कौम वाला हूँ, हमारे वोट की बुनियाद या लिसानियत है या कौमियत है, वही अरबी जहालत हमारे यहाँ भी पाई जाती है, जिस जहालत को रसूल मिटाना चाहते थे। फरमाया अगर किसी की हिमायत भी करते हो तो ये मत देखो ये मेरे कबीले का है, ये देखो ये खुदा के कबीले का है कि नहीं है, ये देखो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के कबीले का है कि नहीं है। मोहब्बत और नफरत का मेयार खुदा ने जिसको बनाया, वो मेयार मोहब्बत खुदा को बनाया, नफरत खुदा को बनाया। जब एक मरतबा किसी गरीब को रसूल ने एक ही मुसल्ले पर, ये नमाज में बड़ा फलसफा था, ये मुसाफिया जो आप करते हैं ये रसूल खुदा ने मुस्ताहब करार दिया, क्योंकि इनको घिन आती थी। पूरी जिंदगी गुजर गई जो इनके गुलाम रहे, जो बिलाल हबशी को एक सफ में बिठा दे। सबसे बड़ा सदमा ये था कि अगर नमाज पे आओगे तो उस गुलाम की आवाज पे आओगे जिसे तुम नीच समझते थे। रसूल को कोई और अजान के लिए नहीं मिल रहा था, बिलाल को अजान के लिए क्यों कहा? बिलाल को ऊपर का, बिलाल ऊपर जा, ये तुझे नीचे रखते थे, ये तुझे कदमों में बिठाते थे, मैं तुझे काबे की दीवारों पे खड़ा कर दूंगा। जा सदाए अल्लाह अकबर बुलंद कर, अल्लाह बड़ा है, ना कि तेरा वजूद, ना कि तेरा तकब्बुर, खुद को जलील कर उस रब के सामने। और उस बिलाल को उसी सब में बिठा दिया, एक गरीब फटा हुआ लिबास, فقیری کا لباس پہن کر اور اس فقیری میں خلوص سے بھرا ہوا ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ بیٹھے اور اس کے ساتھ بیٹھا جس کو اپنی امیری پہ غرور تھا، سفید سا لباس، چمکتا ہوا لباس، ایک مرتبہ جیسے کاٹن کے کپڑے پہن کے بیٹھو اور ایک فقیر ساتھ میں آ جائے، ارے یہ کہاں سے آ گیا، گدلا سا، میلا سا، فقیر سا، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میں تو امیر ہوں، یہ غریب آئے. تو رسول نے مسافے کو واجب کیا، مستحب قرار دیا، تاکہ واجب اخلاقی مستحب قرار دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ. ایکوالٹی کا اصول، صیغہ اخوت کا مطلب کیا، ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھو، بھائی چارہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چھوٹا بڑے کو ملے پھر بھی سلام کرے. اسلام عجیب دین ہے کہ چھوٹا بڑے کو پیغام سلامتی دے رہا ہے. کبھی غور کیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے، سلام ایک ایگریمنٹ ہے، السلام علیکم، اب تم اگر میرے پاس آئے ہو تو امن میں ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں میرے وجود سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ناموس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اب سلام صرف شعار ہے، سلام سلام نہیں ہے. یہاں مسلمان مسلمان کو سلام کرتا ہے، اس کے مال کو بھی لوٹتا ہے، اس کے ناموس میں بھی نگاہ رکھتا ہے، اس کے دکان سے چوری بھی کرتا ہے. تو اصل سلام جو تھا وہ ایگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یعنی اب تو دار الامان میں ہے، اب مجھ سے تمہیں کسی بھی خطرے اور ڈر کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اب رسول نے مسلمان ایک بھائی چارے کا اعلان کیا، دوسری صفت ہی بتاؤں گا. جب اس نے دیکھا ایک غریب سا بندہ بیٹھنے لگا تو رسول نے اس کے طور و طریقے کو دیکھا، اس کا چہرہ بگڑ گیا کہ یہ کیا کیا مصطفیٰ نے، اس غریب کو میرے ساتھ بٹھا دیا. تو رسول نے اس کے اوپر اظہار غصہ کیا، چہرے رسالت پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے ہیں. کہا تو کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ وہ فقیر تجھ سے ٹکرائے گا تو ایسا نہ ہو کہیں اس کی فقیری تجھے لگ جائے، یہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ تیری امیری کہیں وہاں نہ چلی جائے، کس چیز سے تو ڈر رہا ہے کہ فقیر سے کاندھا نہیں ملا رہا، فقیر سے مسافہ نہیں کر رہا، کیا تجھ اس کی فقیری تجھے چپک جائے گی یا تمہاری امیری وہاں چلی جائے گی؟ یہ سمجھ گیا رسول خدا ناراض ہو گئے، کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اگر یہ چاہے تو میں اپنی آدھی دولت، بہت امیر تھا، اپنی آدھی دولت اس فقیر کو دے دوں. رسول نے اس فقیر کو دیکھا کہ بتاؤ تجھے اس کی آدھی دولت منظور آئے؟ کہا یا رسول اللہ جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی، اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی تو ایسی آدھی دولت کس کام کی؟ اگر میری فقیری آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے تو مجھے فقیری منظور. کردار رسالت تھا، ایکوالٹی کا قانون، بھائی چارے کا قانون.
تم سب کس کے بچے ہو؟ آدم کے بچے. اگر حضرت آدم آ جائیں تو تم سب کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے. یہ رنگ، یہ نسل، یہ دبلا پتلا جسم، یہ موٹا جسم، کسی کا قد بڑا، کسی کا قد چھوٹا، یہ کیوں ہے؟ یہ اثر زمین ہے. مثلاً کوئی نرم زمین میں رہتا ہے، بنگال میں کوئی رہے گا، بنگلہ دیش میں، وہ دبلا پتلا ہوگا، اس کا زمین کا اثر ہی ہے، اس کی جسامت ایسے بڑھے گی. جو جتنا پہاڑی علاقوں میں رہے گا اس کا جسم اتنا مضبوط ہوگا. تم زمین کے اثرات میں پلتے اور بڑے ہوتے ہو. اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ تو کالا ہے، تو سفید ہے، تمہاری چمڑی کیسی ہے. اللہ تمہارے علم کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری تقویٰ کو دیکھتا ہے. اور دوسرا، رسول خدا نے جو ایکوالٹی کا قانون لایا، جتنا بیت المال آتا تھا رسول خدا ایک دن میں سارا بیت المال تقسیم کرتے تھے، ود ان دی ڈے. شام تک رسول خدا انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب بیت المال بھر جائے تو حکمرانوں کے دلوں میں خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب بیت المال بھرنے کی خواہش آ جائے تو وہ صرف لوٹنے کی خواہش رکھتا ہے کہ جتنا ٹیکس لگاؤ بس جمع کرو، جمع کرو، ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے اتنا جمع کرنا ہے. لیکن اگر وہ حکمران جو بیت المال میں پیسہ آئے اور شام تک غریبوں میں تقسیم کر دے تو غربت نہیں رہتی. یہ تصور رسالت کا تصور تھا کہ خلیفے کے وقت میں خلیفے نے بیت المال کو جمع کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا، تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ذر کیوں پسند نہیں تھا؟ کیونکہ ابو ذر ان کے وجود میں رسالت کی تہذیب کو پیدا کرنا چاہتا تھا، کہ یہ تہذیب میرے رسول کی نہیں ہے. رسول شام تک انتظار نہیں کرتے تھے، جتنا پیسہ آتا تھا غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. تو اس نے کہا ابو ذر یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہ کہتے تھے ابو ذر تم صرف قرآن کی وہ آیتیں کیوں پڑھتے ہو کہ خیر دو خیرات دو غریبوں میں، وہ آیتیں کیوں نہیں سناتے جس میں جمع کرنے کا حکم ہو؟ ابو ذر سے ناراضگی تھی، ابو ذر وہ آیتیں بھی سنا، تو صرف کہتا ہے خیرات کرو غریبوں کو دو غریبوں کو دو، ذرا وہ بھی تو سنا جس میں اللہ نے کہا جمع کرو جمع کرو. ابو ذر نے کہا جب ہے ہی نہیں تو سناؤں کہاں سے؟ تو ان صاحب نے کعب الاحبار کو کہا جو یہودی سے مسلمان بنا تھا اور ان کا دوست بھی تھا، کہ بتاؤ صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، مال کو جمع کرنا چاہیے، حکومت کے خزانے کو مضبوط ہونا چاہیے. تو جیسے اس نے کہا ابو ذر نے ڈنڈی اٹھائی اور اس کے سر پہ ماری، اور جیسے ماری یہ لہو لہاں ہو گیا کعب الاحبار. جناب نے ابو ذر پہ غصہ کیا کہ تم نے میرے دوست کو مارا ہے. کہا اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ رسالت کا مخالف ہے، یہ تجھے محمد کی ثقافت اور تہذیب سے دور کر رہا ہے، یہ اسی عرب کی جاہلی تہذیب میں تجھے لے جا رہا ہے. کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ میں نے رسول کو دیکھا تھا ایک مرتبہ، رسالت کے چہرہ زرد تھا اور پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت میں نے پوچھا نہیں، جب رات کو میں گیا تو میں نے دیکھا رسول کے چہرے پہ راحت ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں تھی؟ کہ ابو ذر بیت المال میں پیسہ تھا لیکن کوئی غریب لینے کے لیے نہیں آیا، میں پریشان تھا کہ بیت المال میں ابھی تک پیسہ ہے لیکن ابو ذر غریب کہیں سے آ گیا اور میں نے مال اسے دے دیا تو اب میرے دل میں راحت مل چکی ہے. مولا علی جب خلافت پہنچے تو امام علی نے سارے بیت المال کو دے دیا. عبداللہ ابن عباس جیسا شخص علی پہ اعتراض کرنے لگا کہ علی جتنا غلام کو دے رہے اتنا مجھے دے رہے. امام نے فرمایا میں ایسے ہی دوں گا جیسے رسول دیا کرتے تھے. رسول نے کوئی کیٹیگری نہیں بنائی لیکن جناب عمر کے زمانے میں کیٹیگریز بن گئیں، اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی کیٹیگری. یہ رسول کا صحابی اسے 12,000 ملیں گے، یہ صحابی نہیں ہے اسے 8,000 ملیں گے، یہ اس سے بھی نیچے سے 2,000 ملیں گے. اور جو ایرانی عجم مسلمان بنے تھے ان کو تو بالکل دیا ہی نہیں جاتا تھا، عربیت اور عجمیت کا فرق آ گیا کہ یہ عرب ہے یہ عجم ہے، اسے اتنا پیسہ. اور عالم افسوس تو یہ تھا کہ جب اہل بیت رسول میں تقسیم ہو گئی کہ یہ نبی کی بیوی تھوڑی بہتر ہے، اس کو 14,000-16,000 وظیفہ دیا جاتا تھا، یہ رسول کی بیوی تھوڑے فلاں قبیلے سے ہے اس کا وظیفہ. ایک نبی کی بیوی کو 2,000 دیے جاتے تھے، ایک نبی کی بیوی کو 14,000 دیے جاتے تھے. مولا علی نے اسی رسم کو جب ختم کیا تو عرب سے یہ برداشت نہیں ہوا، یہ تلوار علی کے خلاف نہیں اٹھی تھی، یہ تہذیب اسلام کے خلاف اٹھی تھی. کہ علی وہ کلچر لانا چاہتے تھے جو رسالت کا کلچر تھا، کہ جب علی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے کہ ہمیں وہی نماز یاد آ رہی ہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے. کہ مولا علی کہتے تھے تم سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا. دو طرح کے اسلام تھے، ایک اسلام وہ جو محمد کا اسلام تھا، ایک اسلام وہ جو تلوار کے زور پہ بڑا تھا. آج مسلمان فخر کرتا ہے کہ ہم نے روم کو فتح کیا، ہم نے ایران کو فتح کیا، ہم نے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا. تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانا اور ہے، اخلاق کے زور پہ اسلام پھیلانا اور ہے. یہ اخلاق علی تھا کہ امام قمبر کو بھی ایک سفرے پہ بٹھاتے تھے. حسین کا صحابی جون ہے، دیکھیے کیا اخلاق حسین ہے کہ مولا بازار میں جاتے ہیں اور جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں، ایک کپڑا 12 درہم کا، ایک کپڑا 2 درہم کا. قمبر غلام تھا اور خود کو غلام سمجھ کے اس نے 2 کپڑے اٹھائے اور امام نے کہا کہ قمبر 2 درہم والا علی کے لیے رکھ، 12 درہم والا تو پہن. قمبر کہنے لگا مولا میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، آپ کو جچتا ہے کہ آپ بہترین لباس پہنیں. تو امام فرماتے قمبر علی بوڑھا ہو چکا ہے، خوبصورت لباس جوان کے جسم پہ جچتا ہے. تو یہ اخلاق علی تھا جس نے ایک قمبر بنائے اس قمبر نے لاکھوں قمبر بنا دیے. ہاں یہ اخلاق علی تھا کہ بازار میں جاتے ہیں اور میں سمے تمار کے ساتھ کھجوروں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کہ نہ آقا کا فرق تھا نہ غلام کا فرق تھا، ایکوالٹی، ایک طرح کی محبت جو مولا علی نے بانٹی. ایک اسلام وہ تھا جو مسلمان نے چنا، ایک اسلام وہ تھا جو اللہ تجھے دینا چاہتا تھا. ایک اسلام علی کا ہے، ایک اسلام عمرو بن عاص کا ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر لباس اتارنا پڑے تو اتار دیتا ہے. اور لوگ کہیں کہ علی تم نے مارا کیوں نہیں تھا، علی فرماتے ہیں علی کے اسلام میں اور محمد کے اسلام میں حیا کرنا بڑا ضروری ہے. ہاں آنکھوں کو موڑ دینا، بے حیائی کی طرف نہ جانا. حکومت کیا ہے؟ حکومت جاتی ہے تو چلی جائے پر حیا بچ جائے، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے پر اصول بچ جائے. یہ وہ اسلام تھا جو علی ابن ابی طالب کا اسلام تھا. رسول نے کبھی بھی پروفیشنل فوج نہیں رکھی، اسلام میں پروفیشنل فوج کا تصور نہیں ہے. یہ رسول کے بعد فوجیں بنی ہیں, اور مولا علی جیسے حکومت پر آئے مولا نے پروفیشنل فوج کی چھٹی کر دی. اب وہ مسلمان کے ساتھ جو پیسے کے لیے لڑے, پیسے کے لیے اپنے ملک کا دفاع کرے, مال کے لیے اپنے ملک کا دفاع کرے, کیونکہ جب بیت المال جمع ہوا تو بیت المال کی حفاظت کے لیے فوج کا ہونا ضروری تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اتنا پیسہ ہو حفاظت کے لیے فوج کی بھی ہونا ضروری ہے, تو پروفیشنل فوج بنی. اب جب پروفیشنل فوج بنی تو فوج کو کھلانے کے لیے پھر بیت المال کا ہونا ضروری تھا. یہ دنیا میں جو پروفیشنل فوج, اسلام میں پروفیشنل فوج کا تصور نہیں ہے, اسلام میں جہاد کا تصور ہے. جب تیرے ملک کو اور تیری زمین کو خطرہ ہو تو وہ کیوں لڑے؟ ہر مسلمان پہ لڑنا واجب ہے. تو فی سبیل اللہ جا کر لڑ. اگر پروفیشنل ہو کے لڑے گا, یہ کیا ہے کہ میں پیسے لوں گا پھر ملک کا دفاع کروں گا؟ مفت میں نہیں کرو گے, مفت میں نہیں کرو گے. تو یہ جو دین کا دفاع کر رہے ہیں نا, یہ جو دفاع حرم میں لڑ رہے ہیں نا, یہ پروفیشنل نہیں ہے, یہ علی کی محبت میں لڑ رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. کہیں بھی تاریخ اسلام میں دکھائیے رسول نے پروفیشنل فوج بنائی؟ نہیں بنائی. کیونکہ جب فوجیں پروفیشنل بنتی ہیں تو بیت المال کو بھرنا پڑتا ہے, اور بیت المال کو بھرنے کے لیے لوگوں کے خون کو چوسنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تصور وہی تھا کہ ہر مسلمان پہ جہاد واجب ہے. اگر میرے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو 20 لاکھ فوج کیوں, 20 کروڑ کی فوج ہونی چاہیے. ہر مسلمان لڑنے جائے, ہر مسلمان دفاع کرنے جائے, یہ تصور اسلام تھا. لیکن انہوں نے رسول کے بعد پروفیشنل فوجیں بنائی. پھر پروفیشنل فوج بنانے کے بعد حملے کیے. حملے کی وجہ کیا تھی, ایشو کیا تھا حملے کا؟ جتنے بھی فتنے اٹھے اس زمانے میں, تحریکیں اٹھیں اسلام کے خلاف یا فرقے بنے, وہ ایران سے اٹھی. اس کی بڑی سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب عرب اور عجم کا ڈرامہ شروع ہوا, عجم مطلب گونگا بہرا, عرب اس عجم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, جس سے سب سے زیادہ ایرانیوں کی تکلیف ہوئی. اور جتنی اسلام مخالف تحریکیں چلیں وہ ایران سے چلیں, اس کی وجہ یہ تھی. اور اب بعد میں آنے والے سائے ستہ کے سارے لکھنے والے کون ہیں؟ ایرانی ہیں. یعنی اہل سنت کے جتنی بھی کتابیں اور ان کے جتنے بھی امام ہیں سارے ایرانی ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ عرب ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, تو ہم اتنا پڑھیں گے کہ عرب ہمیں اپنا امام مانیں گے. پھر اس قوم نے اتنی محنت کی, اتنی محنت کی خود کو اجاگر کرنے کے لیے, کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم عجم ہیں, ہم تم سے بھی بہتر عربی بول کے دکھائیں گے, ہم تم سے بھی بہتر کام کر کے دکھائیں گے. کیوں؟ جب جہاں پر احساس محرومیت آ جائے, محرومی کا احساس ہو. عرب کچھ نہیں سمجھتے تھے. آج بھی آپ کی حیثیت کیا ہے سعودی عرب میں؟ کیا وہ اخلاق ہے جو رسول کا اخلاق تھا؟ پوری زندگی گزر جائے کوئی آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتا, مالک مالک رہتا. آج بھی وہی غلام کا تصور, آج بھی کفیل کیا برتاؤ کرتا ہے, کیونکہ وہی اخلاق تھا جو اخلاق مصطفیٰ نہیں بنی امیہ کا اخلاق تھا. مصطفیٰ کا اخلاق یہ تھا کہ غلام کو ایک سفرے پہ بٹھا کر کھلاؤ. مصطفیٰ کا اخلاق یہ تھا کہ بلال کو مؤذن بنا دو. آج ہے سعودی عرب میں کسی میں اجازت کہ امام کعبہ وہ بنے جو غیر عرب ہو؟ کیوں امام کعبہ غیر عرب نہیں بن سکتا؟ کہ وہی تعصب جو عرب کا تعصب تھا, علی نے اس تعصب کو توڑا. کہ لوگ کہتے علی تجھ میں عقل نہیں ہے, مولا نے ساری فوج کو فارغ کر دیا. ساری فوج کو فارغ کر دیا. اب جو اتنا وظیفہ لیتے تھے علی کے مخالف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سیدھی بات ہے, مخالف ہوں گے. امام نے کہا فوج کیسی, اگر جہاد کرنا ہے تو سب چلو, پیسے کے لیے نہ لڑو, اللہ کے لیے لڑو. اب ہمیشہ یہ سیاست کا ایک اصول رہا کہ لوگ جب حق کی تلاش میں جاتے ہیں نا, تو ان کے دماغ کو کیا کرو, ڈائیورٹ کرو. یہ جنگیں کیوں ہوئیں؟ روم پہ حملہ, ایران پہ حملہ, یہ لوگوں کے دماغوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تھی. اب جوان ہے, شباب جوانی ہے, طاقت ہے, تو کہا یہ کہیں حق کی طرف نہ چلے جائیں. اس کو کہا چلو جہاد واجب ہے. اب جب یہ جہاد کے لیے نکلتا تھا تو ملکوں میں جاتا تھا, تو ملکوں میں جاتا, وہاں کنیزیں ملتی, حسین خواتین, ایران کا حسن, روم کا حسن, مصر کا حسن. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا تھا, جہاد فی نفس ہو رہا تھا. یہاں تک آئے اکبر بادشاہ کو بھی جب جہاں جہاں تک گئے انہوں نے اسلام کو تو پھیلایا لیکن اسلامی تہذیب کو نہیں پھیلایا. مسلمان پاکستان تک تو آ گیا, مسلمان تو بن گئے لیکن وہ اخلاق اسلام نہیں پھیلایا. اگر وہ اخلاق محمدی آج تک ہوتا تو مسلمان کائنات میں ذلیل نہ ہوتا. آج یہ ذلت کیوں آئے؟ اور اگر کہیں پہ تھوڑی عزت نظر آتی ہے تو وہاں نظر آتی ہے جہاں تہذیب علوی ہے. دنیا بربلا, ہم کہتے ہیں اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے کہ اگر آج کوئی مسلمان ظلم کے سامنے جھک نہیں رہا تو جا کر دیکھو وہ کون سا مسلمان ہے, وہ کون سا مسلمان ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے, وہ کون سا مسلمان ہے جو ظلم کے ساتھ لڑ رہا ہے. وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو, وہ چاہے لبنان کا شیعہ ہو, وہ کہیں کا بھی شیعہ ہو, کیونکہ شیعت انسان کو حق پرست بناتی ہے. جو علی کو مانتا اس کے وجود میں حق شناسی اور حق پرستی آتی ہے. یہی وہ تہذیب اسلام تھی جو رسول خدا مسلمان کو دینا چاہتے تھے. رسول کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ تو صرف حاکم بن جا اور حکومت کے سلسلوں کو بڑھاتا رہے لیکن اخلاق اسلامی کو نہ بڑھا. تو جب یہ سلسلہ بگڑتی ہوئی تہذیب نے جب رنگ لینا شروع کیا تو اس تہذیب نے پھر کربلا میں خون کا رنگ ڈالا. تبھی حسین کے لیے قیام کرنا ضروری تھا. افسوس حسین کو یہ نہیں تھا کہ یزید حاکم بنا ہے, افسوس یہ تھا کہ جب لوگوں نے یزید جیسی حاکمیت کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ تعجب نہیں کہ پاکستان میں کوئی زانی کوئی شرابی حاکم بن جائے, بن سکتا ہے, لیکن تعجب یہ ہے کہ لوگ شرابیوں اور زانیوں کو دیکھتے رہیں اور ایکسیپٹ کرتے رہیں. 18 سال تک کراچی میں زانی اور شرابی حکمرانوں کی حکمرانی رہی لیکن ہم لسانیت کی آڑ میں اس پردے میں رہے کیونکہ ابھی تک وہ تہذیب اسلامی ہمارے وجود میں نہیں آئی تھی. فرمایا اگر تو کسی شرابی کا ساتھ دیتا ہے قیامت میں اسی شرابی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کئی مومنین کے مولانا اس کو ووٹ دے سکتے ہیں, اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. ذرہ برابر اگر تم کسی شرابی کبابی زانی کی حمایت کرتے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کے ساتھ اٹھائے جاتے ہو. ایک شرط میں معصوم نے اجازت دی ہے. کسی نے کہا مولا میں کسی ظالم حکمران کی حکومت میں عہدہ لے سکتا ہوں. امام نے کہا ایک شرط پہ لے سکتے ہو, جب حاکم بن جاؤ تو ہر اس کی مدد کرو جس کے دل میں علی کی محبت ہے. یہ شرط دی ہارون کے زمانے میں جب امام نے کسی کو اجازت دی اس شرط پہ اجازت دی کہ اگر تم میرے شیعوں کی مدد کر سکتے ہو تو جاؤ, اگر تم میرے علی والوں کی مدد کر سکتے ہو, کسی کو جیل سے چھڑا سکتے ہو, کسی یتیم کی مدد کر سکتے ہو, کسی غریب کو کسی پہنچ تک پہنچا سکتے ہو تب تمہیں اجازت ہے کیونکہ تجھے آبجیکٹ کو دیکھنا ہے. اگر ہدف پاک ہے تو تمہارا عمل پاک ہے, اگر ہدف پاک نہیں ہے تو تمہارا عمل بھی پاک نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی بہلول جب ہارون کے پاس آیا ہاتھ میں دو کھوپڑیاں لے کر آیا کہ ہارون یہ تیرے باپ کی ہے, یہ میرے باپ کی ہے, ذرا غور سے دیکھ دونوں میں فرق نہیں ہے. ہارون نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مرنے کے بعد نہ تیرے باپ کے سر پہ بادشاہی کا تاج ہے نہ میرے باپ کے سر پہ کلاہ فقیری ہے, مرنے کے بعد دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ اے انسان کبھی بھی تکبر کے سائے میں نہ چلا کرو کیونکہ تیری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے اور تیری انتہا سڑا ہوا جسم ہے اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ تیری امٹتی ہوئی خواہشیں اور تمنائیں, تو ان کے علاوہ ہے کیا؟ مرنے کے بعد جیسا تو ہے ویسا میں ہوں, دونوں کا ڈھانچہ. مرنے کے بعد جب ہڈیاں دیکھو گے تو پہچان نہیں پاؤ گے یہ کون ہے اور وہ کون ہے. یہ گوشت تیری پہچان نہیں ہے, قیامت کے دن تیرا عمل تیری پہچان ہے. اگر عمل اچھا ہے تو قیامت کے دن اہل بیت تیرا استقبال کریں گے. تو اے انسان قیامت کو نہ بھولنا, قبر کو نہ بھولنا, برزخ کو نہ بھولنا. یہ سفر بہت طولانی سفر ہے, یہاں تم نے 60 سال سفر کیا ہے, وہاں پہ تجھے ہزاروں سال سفر کرنا ہے. کبھی سوچا کہ یزید ابھی کہاں ہے؟ کبھی سوچا کہ آپ کے آبا و اجداد ابھی کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ موت ایک گہری نیند ہے اور اس نیند سے انسان تب اٹھے گا جب قیامت کا دن آئے گا, لیکن شیعت میں یہ تصور نہیں ہے. ہم موت کو گہری نیند نہیں سمجھتے. موت نیند نہیں ہے بلکہ ایک اگلی زندگی کا نام ہے جس کے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور انسان اس جسم سے روح ہمیشہ محتاج ہے جسم کی، لذتوں کو لینے کے لیے، عذاب کو بھگتنے کے لیے اس کو جسم چاہیے۔ تبھی قرآن میں ہے کہ ہم ان کی کھالوں کو جلائیں گے پھر دوبارہ نہیں کھا لے دیں گے، مطلب جب بندہ جہنم میں جلے گا تو اسے جسم دیا جائے گا، اور آگ کیونکہ جسم کو گلا دیتی ہے لہٰذا ایک اور جسم دیا جائے گا، اور تم جنت میں جاؤ گے تو نعمتوں کو استعمال کرو گے، مثلا دودھ پیو گے، شہد کی نہریں گھومو گے، پھرو گے، تو اس کے لیے بھی جسم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ روح مادی نہیں ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمت ہے یا مادی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اب کیٹیگری آف جسم کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، وہ جسم کیسا ہوگا۔ تو اگر موت گہری نیند کا نام ہے تو پھر یزید پہ لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا؟ اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر سو مرتبہ ابن ملجم پیش ہوئے ضربت علی لعنت کیوں بھیجتا ہوں، تو وہ گہری نیند میں سویا، میری لعنت اسے کوئی نقصان نہیں دے رہی۔ ہاں اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر مجلس کا کیا فائدہ؟ ہاں میرا ابا تو سو رہا ہے تو مجلس اس تک جائے گی نہیں۔ تو یہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان پر عذاب کریں گے اور پھر ہم ان پر عذاب شدید کریں گے۔ مولا یہ پہلا عذاب اور دوسرا عذاب، کہ یہ پہلا عذاب عالم برزخ میں ہے، دوسرا عذاب قیامت کی جہنم میں آئے۔ عالم برزخ میں کہاں پر عذاب ہوگا؟ جو گندی ارواح ہیں ان کو وادی برہوت میں بھیجا جائے گا، جو اچھی ارواح ہیں ان کو وادی السلام میں بھیجا جائے گا۔ تو جیسے مرو گے یا تمہاری روح وادی برہوت میں جائے گی یا وادی السلام میں جائے گی۔ اب یہ تیرا عمل ہے، اگر عمل اچھا ہے تو فوراً وادی السلام میں چلے جاؤ گے، اور پوری زندگی جن کا نام لیتے رہے ان کی زیارت وہاں جا کر کرو گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعجل فرجم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک نعمت، نعمت محبت اہل بیت، یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ اگر حسین کی محبت نہ ہو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ وہ کیوں نہیں روتے، آپ کیوں روتے ہو؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، ایک یہ۔ دوسرا جو دعائیں اہل بیت نے آپ کو دی ہیں، دعائے کمیل، دعائے مکارم الاخلاق، پڑھا کریں دعاؤں کو، یہ دعائیں پھر آپ کی آنکھوں میں توبہ کا آنسو لاتی ہیں۔ غالباً یہاں دعائیں اربعین بھی ہوگی، شرکت کریے گا۔ تو جتنی دعائیں معصومین کی ہیں وہ دعائیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ تو فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی پر دو آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ دونوں آنکھوں کو پر نم رکھے، مجلسوں میں آتے ہیں حسین پہ گریہ کرتے ہیں، اور کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھا کریں تاکہ ہماری دوسری آنکھ جو گناہوں والی آنکھ ہے اس سے بھی آنسو آئے، اور قیامت کے دن ہم سرخ رو رہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں ان شہداء پر جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ السلام حسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔
الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ میرا سلام ہو ان آنکھوں پہ کہ ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا جب بشیر نے مدینہ کی مسجد میں آواز دی اے لوگو حسین مار گئے بی بی ام البنین نے آواز سنی حضرت عباس کے بیٹے فضل ہیں سات سال عمر کا فاضل مجھے مسجد میں لے چل جیسے بی بی پہنچی کا بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے کہاں میں زہرا کے لال حسین کی بات کر رہا ہوں کہاں بشیر مجھے یقین نہیں آتا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے بشیر نے کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مار گئے کہ بشیر میرا بہادر بیٹا ہم شکل علی کس میں جرت ہے میرے بیٹے پہ وار کرے کہاں بی بی عباس کو ظالموں نے گرز مارا تھا کہ بشیر عباس میرا بیٹا ہے میں عباس کی جنگ کو جانتا ہوں ارے عباس وہ جو دو انگلیوں سے گرز کے وار کو روکے کس میں جرا میرے عباس کو گرز مارے بشیر نے کہا بی بی بازو کٹ چکے تھے عباد کے بعد سلامت نہیں تھے ابھی تک ام البنین آہستہ رو رہی تھی جیسے سنا بازو کٹ گئے بلند بلند آواز میں کہنے لگی ہائے عباس ہائے عبا کبھی بھی بلند بلند آواز میں کیوں رو رہی کب بشیر یہ سوچ کے رو رہی ہو میرا لال گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا جب بھی گھوڑے سوار زمین پہ آتا ہے عراق کے بہت بڑے مشتہد مزدوروں نے کہا قبلہ عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے عباس کی قبر کی مرمت کرنی ہے کچھ مزدوروں کو بھیجیے قبلہ نے کہا مزدور کیوں بھیجوں میں خود آؤں گا عباس کی قبر کو بناؤں گا جیسے قبر عباس کو بنانے گئے طالب علم نے سوال کیا قبلہ میں نے سنا تھا عباس کا قد بہت بڑا جس کا قد بڑا اس کی قبر علی اصغر جتنی بھی نہیں ہے
جب قد بڑا تھا تو قبر بھی بڑی ہو, کم مجھے نہیں معلوم مجھ سے کل پوچھنا. رات کو خواب کے عالم میں امام زین العابدین کو دیکھ, اب جب کوئی شیعہ پوچھے اسے بتا دینا ہاں میں چچا عباس کا جنازہ اٹھانے گیا, لیکن جیسے میں نے پاؤں کے نیچے ہاتھ دیا پاؤں کو اٹھانا چاہا پاؤں اوپر آ گئے, سینے کو اٹھانا چاہا سینہ اوپر آ گیا. اے ربان اے ربان, ارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے میں نے چچا کو گٹھڑی میں والا. باب الہوا اے عباس, میں قربان غازی عباس کی مصیبت, لیکن یہ غازی عباس کے اصلی مصائب نہیں ہے. کربلا میں کوئی ذاکر عباس کے مصائب پر رہا تھا جب اس نے یہ مصیبت بڑی, شیو عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. مجمع میں ایک مولانا بیٹھے تھے برداشت نہ کر سکے, کہا ذاکر آج کے بعد یہ مصائب نہ پڑنا, ہم برداشت نہیں کرتے. رات کو سو گیا خواب میں عباس کو دیکھا, کہا تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا تھا. کہا مولا مجھے شک تھا کہ آپ کو تیر لگا کہ نہیں لگا, کہا میرے شیعوں کو بتا دے میرے لیے سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی. کہا اے عالم میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے, ایک مرتبہ کسی ظالم نے مجھے تیر مارا, یہ تیر میری آنکھ میں لگا. کہ میرے شیعوں کو کہنا جب تیری آنکھ میں چھیت بھی چلی جائے تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے, یہ تیر مجھے بڑی اذیت دے رہا تھا, میں نکالوں تو کیسے نکالوں, میرے بازو بھی سلامت نہیں تھے, میں نے سر کو بڑا جھٹکا دیا پر تیر نہیں نکلا. ایک مرتبہ میں نے سر کو جھکایا تیر کو گھٹنوں کے درمیان دیا, جیسے سر کو اٹھانا چاہتا تھا ایک مرتبہ ظالم نے سر پہ گرز مارا. ذاکر جب بھی کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے, ایک آنکھ میں تیر ہے میرے سر پہ گرز تھا. یہ عباس جانتا ہے کیسے زمین پہ گرا. ایک جملہ غازی عباس کو کہنا چاہوں گا, ہاں غازی عباس آپ کربلا کے واحد شہید ہے, جیسے آپ گرے کوئی زمین پہ نہیں گرا, لیکن 11 محرم کو زینب ایسے گری ہو جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی مومن کہے مولانا زینب کے تو بازو سلامت ہے بلا عباس کی طرح کیسے گری, جواب میں نہیں دوں گا. زیارت نائیہ میں امام زمانہ فرماتے او میرا سلام ہو میری ان پپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردن. گردنوں القوم الظالمین, اے خدا تجھے باب الحوائج عباس کا واسطہ, جتنے گناہ ان ہاتھوں سے کیے ان گناہوں کو بخش, پروردگار میرے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، اس ذکر کو ذکر کے کرنے والوں کو ان کے ذکر کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔